قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
صلاۃ والسلام علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں آج کا جو دن گزرا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور خدا بندے کریم کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ یہ ایام ان کی توفیق عنایت فرمائی کہ ہم جمع ہو سکے اور قرآن کریم کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکے۔ یقیناً قرآن کریم کے مطالب کو مجھ جیسے ایک ناچیز، جو شاید طالب علم بھی صحیح سے نہیں ہے، کی زبان سے جریان پیدا کرنا، جاری کرنا، یہ سوائے خدا کے لطف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بالآخر اس نے ہمیں یہ توفیق دی اور ہم نے ان ایام میں کوشش کی کہ کچھ کلام الہی سے اپنے قلوب کو منور کر سکیں، کچھ آشنائی، کچھ معرفت حاصل کر سکیں کلام الہی کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس حد تک اس مقصد میں کامیاب رہا، لیکن جہاں کہیں پہ بھی اگر کوئی کوتاہی اور کمی رہی ہو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں سے بھی پہلے خود بارگاہ پروردگار میں معذرت خواہ ہوں کہ میں، میری حیثیت نہیں ہے کہ میں کلام الہی سے متعلق گفتگو کروں۔ صرف ایک بہانہ ہم اپنے لیے جمع کرتے ہیں کہ بالآخر یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، ہم سے کلام کیا ہے، اس جہد سے کہ بالآخر اس کے بندے اور مخلوق ہیں، تو شاید کوئی ایک ابتدائی سا حق ہمارے حصے میں آ جاتا ہے کہ جب ہم سے کلام کیا ہے تو اسی بہانے اس کلام کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش میری ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ کلام کو اللہ کے پہلے مرحلے میں، حالانکہ ہماری سمجھ نہیں ہے، ہماری عقلول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بالآخر اس نے ہم سے کلام کیا ہے، ہمیں مخاطب قرار دیا ہے، اور شاید ہمارے شرف اور ہماری عزت اور ہمارے وقار کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم مخاطب پروردگار قرار پائیں۔ لیکن یہ تخاطب، اس منزل پر آنا اس وقت ہے کہ جب ہم یہ بات سننا چاہیں۔ لہذا پروردگار مختلف مقامات پر جو بار بار کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اسے سنو، اس پہ سمجھو، تدبر کرو، حتیٰ بعض افراد کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس قلوب ہیں لیکن، عقلیں ہیں لیکن یہ اس سے سوچنا نہیں چاہتے۔ تو پروردگار ہم نے جو کوشش کی ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے جدا کر سکیں۔ شاید تفقہ کے اس مرحلے میں ہم داخل نہیں ہوئے، عقل اور فکر کے اس مرحلے میں داخل نہیں، یہ علماء کا کام ہے، مراجع اعظام اور وہ افراد کے جنہوں نے واقعی تفسیر میں اور علوم قرآنی میں کام کیا ہے۔ ہم جیسے ایک ادنا سے طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے یہ چیزیں، لیکن جو لطف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لہذا فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لا ذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، کہ یہ جو میری آیات ہیں یہ اس میں تذکر ہے ان لوگوں کے لیے، لمن کان له قلب، کہ جس کے پاس قلب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا قلب اس قابل ہے یا نہیں، لیکن دوسرا مرحلہ جو تو نے فرمایا القى السمع، یعنی میری بات کو سننے والے ہیں، یہ جو بات کو سننے والے ہیں یہ مرحلہ یہی ہے۔ ہم عام دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے انسانوں سے، اس کا پہلا مرحلہ وہی ہے جو ہماری عام سی عقول سمجھتی ہیں، پھر جو اس کے اندر باطن ہیں، پھر جو اس کے اندر معارف ہیں، وہ اگلی سطح کا ہے، مرحلہ ہے۔ اب پہلی سطح پر جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ القى السمع، مراد کیا ہے اس سے؟ کان دھرنا، جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب کان دھرنا ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنے کسی عزیز کے لیے، بچے کے لیے کہتے ہیں جی فلانا بچہ ہماری بات نہیں سنتا۔ اب یہ بات نہیں سنتا سے مراد کیا کہ اس کے کان میں ہماری آواز نہیں جا رہی ہوتی؟ یہ مراد ہوتی ہے، نہیں، کان میں تو آواز جا رہی ہوتی ہے۔ کب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ میری بات نہیں سن رہا؟ کیا اس کی عقل میں میری بات نہیں آ رہی ہوتی؟ نہیں، عقل میں بھی بات آ رہی ہوتی ہے۔ مثلا ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ لو، پڑھو گے تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے تو بچے سن رہے ہوتے یا نہیں سن رہے ہوتے؟ سن رہے ہوتے، فزیکلی سن رہے ہوتے۔ عقل میں ان کی آ رہی ہوتی ہے یا بات؟ نہیں، عقل میں بھی آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیوں ان کا ری ایکشن ایسا نہیں ہوتا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بات ان دونوں مرحلوں سے گزر کے قلب کے مرحلے میں داخل نہیں ہوئے ہوتے. جو بچے ماں باپ کی بات دل سے سنتے ہیں وہ عمل سے اپنے ظاہر کرتے ہیں. یہ جو پروردگار اس مقام پہ فرما رہا ہے القسم, اس سے مراد یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیات نہیں سنتے, ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقول ان آیات کے مطلب کو سمجھ نہیں رہی ہوتی, لیکن مرحلہ کیا ہے؟ عقل کے مرحلے سے گزر کے جب تک وہ قلب میں وارد نہیں ہوتی, عمل کی صورت میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا. لہذا ہماری استطاعت شاید یہ بھی نہیں تھی, یہ جتنی ہو گئی یہ بھی اللہ نے توفیق کی ہے. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی ہم یہ مرحلہ بھی شاید نہ کر پاتے. بہرحال میری طرف سے جو بھی کوتاہیاں رہی ہیں میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں اور حلیت بھی طلب کرتا ہوں. ایام آگے آنے والے ہیں, ایسے ایام کہ جو دعا خدا سے باتیں کرنے کا, خدا سے عاشقی کرنے کے ایام ہیں جو آنے والے ہیں. ان ایام سے, ان فرصتوں سے استفادہ کریں, اپنے آپ کو دنیا کی تمام فرصتوں سے کاٹ کر اپنے آپ کو کچھ وقت, کیونکہ اللہ نے یہ وقت رکھے ہیں ہمارے لیے. یہ حیف کا مرحلہ ہوگا کہ انسان اللہ کی دعوت میں پہنچے اور اس دعوت کا, جس کا سلسلہ جو ہے وہ ایک پورا مہینہ جاری رہے, اس پورے مہینے کی دعوت میں ہمارے پاس کچھ بھی اوقات ایسے نہ نکل سکے ہوں کہ جس میں ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے کوئی گفتگو کی ہو. اس سے زیادہ حیف, اس سے زیادہ افسوس کا کوئی مرحلہ نہیں ہوگا. باتیں کریں خدا سے, کریں گلے شکوے بھی کریں اللہ تعالیٰ سے, لیکن کچھ وعدے بھی اللہ تعالیٰ سے ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں, وعدے کریں کہ پروردگار اب تک جیسے بھی رہے لیکن اب وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال اپنے اندر کوئی نہ کوئی, زیادہ ہائی فائی وعدے کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے کرتے ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں اوور ہو جائے, اوور ہونے کا نقصان ہوگا. بالکل ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے وعدے کریں, وہ چھوٹے چھوٹے وعدے. ٹھیک ہے, اگر وہ چھوٹا وعدہ بھی ہم انجام دینے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ آپ اس کی برکت کو دیکھیں گے. لہذا بالکل جو ہے کہتے ہیں ہمارے ہاں جتنا ہلکا وعدہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں سے بات کو شروع کیجیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے وعدے کر دیتے ہیں پھر ہم پھنس جاتے ہیں, پھر ہمیں دوسری میٹنگ رکھنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے, جس میٹنگ میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے, تھوڑا سا لیول جو ہے کم ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں, اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا تبدیلی کا عمل کبھی بھی ایک دم سے نہیں آتا, آہستہ آہستہ جو تبدیلی آتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے. لہذا پہلے مرحلے میں کوئی زیادہ بڑا وعدہ نہیں, کوئی ایک آدھ برائی اگر خدا نہ خواستہ, البتہ آپ کے چہروں کے نور سے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً آپ ان افراد میں سے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی انسان ہے, کہیں نہ کہیں کوئی غلطی اس سے سرزد ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمیں وہ غلطیاں تلاش کرنا ہوتی ہیں کہ ہم ڈھونڈیں کہ کہاں مسٹیک چل رہی ہے, کوئی مسٹیک ایسی ہوتی ہے جو کہ ایک دم سے نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو تلاش کریں. اور اگر کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ ہے, چونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ ترک معصیت ویری ورسٹ اسٹیپ ہے وادی تقوی میں داخل ہونے کے لیے. اللہ سے عاشقی کے جو مراحل ہیں اس میں پہلا مرحلہ ترک معصیت ہے. لہذا پوری کنسنٹریشن کریں, ان ایام میں غور کریں, فکر کریں, اللہ سے مدد مانگیں کہ پروردگار میرے اندر جو خامی ہے اس کو کسی بہانے سے مجھے آگاہ فرما. آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام سے مدد مانگیں. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی آج ولادت تھی, کیک کھا لیا ہم نے, فالودہ بھی بہت مزے کا تھا, یہ امام نے ہمارے اوپر لطف کر دیا جو باعث بنے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. لیکن فالودہ کھانے کے بعد اب تھوڑا سا امام حسن کے ساتھ وہ مرحلہ آئیں کہ جہاں پر یہ وہ مولا ہے, یہ وہ امام ہے کہ جو ہمیں ان مراحل میں مدد کرنے والا ہے. حلیم آل محمد, حلیم آل محمد ہے جس کا قلب اتنا نرم ہے. لہذا اس مولا سے باتیں کرنے کا مرحلہ ہے, مدد مانگنے کا مرحلہ ہے کہ مولا آپ بحق امام حسین, بحق حضرت علی, بحق حضرت زہرہ, بحق پیغمبر اکرم, اپنے پروردگار کی خاطر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں. پہلے مرحلے میں ہمیں ہماری خطا کو سمجھنے میں, اور دوسرے مرحلے میں اس خطا سے مقابلہ کرنے میں ہماری مدد کریں. جس طرح سے بیرونی مشکلات میں آپ ہماری مدد کرتے ہیں, بیرونی تکلیفوں میں آپ ہماری مدد کرتے ہیں, ہماری اندرونی تکلیفوں میں بھی ہماری مدد کریں, اور ان سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا اگر جتنے سچے دل سے ہم ان سے مدد مانگیں گے انشاءاللہ ہمارے مولا ہماری مدد ضرور کریں گے. بہرحال سلسلہ گفتگو کو کوشش کرتے ہیں کسی مناسب مقام تک پہنچا سکیں. کل جو ہم نے گفتگو کی, دیکھیے مجھے یعنی واقعاً بعض اوقات قرآن کریم کا جو سبق ہے وہ انسان کے اندر ایک وجد کی کیفیت لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے, جس طریقے سے اللہ گناہ گاروں کا ذکر کر رہا ہے بالکل اس کے مقابلے پہ لا کر پھر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اس کے دوست ہیں, جن کو وہ پسند کرتا ہے. یہ لفظ کا جو مقایسہ ہے, الفاظ کا جو مقایسہ ہے, یہ خود ایک یعنی کیفیت رکھتا ہے اپنے اندر. یعنی پروردگار گویا ایک طرح کا چیلنج ہے نا کہ تم نے یہ کر لیا, اس سے آگے تمہاری پرواز نہیں ہے, اب دیکھو ہم کیا دینے والے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہوتا ہے وہ چیزیں تو اس طرف تو ہمیں شاید کچھ آئیڈیا ہو کہ وہاں کیا ہونے والا ہے, لیکن یہ جو اللہ کے انعامات کی وادی ہے اس کو درک کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. دیکھیے عذاب کو اس کی حقیقت کے ساتھ درک کرنا مشکل ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علیم ہے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا وغیرہ وغیرہ, تو انسان بالآخر ایک کیفیت اپنے دماغ میں پیدا کر لیتا ہے. لیکن جو انعامات ہیں ان انعامات کی جو کیفیت ہے اسے ہم بیان نہیں کر سکتے. اب جس طرح سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسقون من رحیق مختوم. اب یہ رحیق, میں نے کہا رحیق کس قسم کا شربت ہے, اس کا کیا ذائقہ ہوگا, اس کا کیا فائدہ ہوگا, کچھ نہیں پتا. مختوم صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیلڈ ہے, ختامہ مسک, اور اس کو جب سیلڈ کیا گیا ہے تو لاسٹ جو اس کی سیلنگ ہے وہ کس سے ہے, مشک سے ہے. اب جو چیز اتنی پریزنٹیبل ہے, یعنی آپ اس کی پریزنٹیشن کو دیکھیں کہ جب اس کو اتنے اچھے انداز سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, یعنی جب ابرار کے ہاتھوں میں یہ رحیق آئے گی تو جس چیز سے سیلڈ ہے وہ مشک ہے. اب یہ جو مشک ہے, یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ مشک سے مراد دنیاوی مشک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو مشک ہے یہ اب اللہ تعالیٰ نے مشک کی کیوں بات کی ہے, اس لیے کہ جو لوگ خوشبوؤں کے اس سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ون آف دی بیسٹ پرفیوم جو ہے وہ مشک ہے, اور وہ بھی اگر مشک اصلی ہو تو نایاب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ نایاب جو دنیا میں نایاب ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے مثال دے رہا ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے اس سے اوپر سوچ نہیں سکتا. لہذا جہاں اللہ تعالیٰ سفیدی کی بات کرتا ہے, وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ تھنک آف سم تھنگ مور وائٹ دین ملک, میٹھا ہم شہد سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتے, گوارا پانی سے زیادہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے, تو ہماری یہ لمٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کی بات کر رہا ہے یہ ہائیسٹ لمٹ کو ٹچ کر رہا ہے. اور لیکن جو چیز ہوگی, علماء نے جس کو بیان کیا, روایات میں جو چیز موجود ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے یا پریزنٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے اوپر کی چیز ہے. لہذا اب جو تعبیرات آتی ہیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں, یعنی ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہوتے؟ کیونکہ وہ جو لیول آف دیٹ تھنگ ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ صرف پریزنٹیشن جو بتا رہا ہے وہ کیسی ہے کہ اس کو جو ہم نے سیل کیا ہوا ہے, وہ سیل کس چیز سے ہے؟ مشک سے. یعنی اب وہ جام ہوگا, وہ بوتل ہوگی, وہ کیا چیز ہوگی, وی ڈونٹ نو. لیکن جب یہ پریزنٹ ہوگی, ان کے سامنے آئے گی, تو اس سے پہلے کہ دے اوپن دیٹ تھنگ, اس سے جو خوشبو اٹھ رہی ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی. وفی ذالکہ, اب یہ فی ذالکہ جو بات ہو رہی ہے کیا ہے, کس کی چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ذالک کس کی طرف جا رہی ہے بات, اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ یہ اسی شراب میں, اسی شربت کے پینے میں. فل یتنافس المتنافسون, یتنافس یہ جو فعل ہے عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کمپیٹ کرنا. ابرار اس کو پینے میں ایک نوعی کمپٹیشن ہوگا ان کے درمیان میں. اب یہ جو کمپٹیشن ہے, معمولاً کمپٹیشن جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, ایک کو پچھاڑ کر دوسرا آگے جا رہا ہوتا ہے. معمولاً کمپٹیشنز میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ایک کو پیچھے کر کے آگے نکلا جاتا ہے. اس کو, اب میں تھوڑا سا لفظ چینج کروں, اس کو ضرر پہنچا کر میں فائدہ اٹھاتا ہوں, معمولاً کمپٹیشن اس کا نام ہے. لیکن یہ جو ابرار کے درمیان میں اس شربت کو پینے کا کمپٹیشن ہے, اس کے لیے اللہ نے یہ لفظ خاص طور پر استعمال کیا, یتنافس. یتنافس کے معنی میں ایسا کمپٹیشن ہے جو دوسرے کے ضرر کے بغیر ہو. اب یہ کیسے ہوتا ہے, اس کی کیا کنڈیشن ہے, سم ٹائمز بھی عام کنڈیشن نہیں ہے. یہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں بہت ہی صمیمیت ہو, جہاں بہت ہی آپس میں دل ملے ہوئے ہوں, دوستی بڑی پکی ہو, اس ٹائپ کا جو ماحول ہوتا ہے. ایک
دوسرا وہ چیز جو کہ بہت ہی فراوان موجود ہو، بہت زیادہ تعداد میں موجود ہو، دونوں اینڈز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لازم بات ہے اگر کوئی چیز، دو دوست ہیں بہت اچھے ہیں یا چند دوست ہیں دے آر ویری گڈ فرینڈس، لیکن چیز کم ہو تو شاید ایک سٹیپ پر آ کر ان کے درمیان میں ہو سکتا ہے آخری گلاس کے اوپر تھوڑی سی ہو جائے، حتیٰ کم از کم یہ بھی ہو کہ کسی نے قربانی دے دی، تب بھی اس کے دل میں ایک بات رہ جاتی ہے۔ ٹھیک، ہاں اصل میں اب آپ دیکھیں جب آپ کہیں گے کہ اس کو حاصل کرنا، حاصل کرنا ایک موضوع ہو سکتا ہے یہاں پر، لیکن ہمارے پاس پیچھے آیات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کمپٹیشن کو ہم ارجاء دیں حصول میں۔ جو پچھلی آیت میں لفظ گزرا ہے وہ یسقون ہے، یسقون گزرا، یسقون مجہول استعمال کیا گیا ہے۔ جب فعل عربی میں مجہول استعمال کیا جاتا ہے تو معمولاً بقوت مفعول ہوتا ہے، بقوت مفعول یعنی کیا، یہاں پر پلانے والا امپورٹنٹ نہیں ہے، پینے والا امپورٹنٹ ہے۔ تو یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گا، کیا چیز پلائی جائے گی، رحیق، جو کہ کیا ہے، سیلڈ ہے۔ اس، اب آپ پیچھے پلٹائیں گے کس چیز کی طرف پلٹائیں گے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ یتنافس کا جو کمپٹیشن ہے یہ اس چیز کی طرف پلٹ رہا ہے سوائے پلانے کے۔ اب یہ جو پلانے کا، دیکھیں میں نے آپ کو کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینے میں کیا کمپٹیشن ہو سکتا ہے، اس کو ہم درک نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں دنیا میں، مطلب اگر دیکھا جائے جو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے، اتفاقاً وہ ایک بیڈ کمپٹیشن ہے، ایک بیڈ کانسیپٹ ہے، یعنی شریف لوگ جو ہے وہ معمولاً اس طرح کی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم جو لوگ ہم پیتے ہیں اس میں بظاہر کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی حالت میں آئیں کہ جہاں پہ کمپٹیشن دینا پڑا، مطلب بیچاری کوکو کولا کچھ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، روح افزا میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ، یہ جو کمپٹیشن دنیا میں شراب والے، بیئر پینے والے اس طرح کی بعض اوقات حرکتیں کرتے ہیں، ان کے ہاں جو حرکت کا کی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ بیسیکلی وہ ایک لمیٹڈ ریسورس ہوتا ہے، اور ان کے نفس کی جو اس کی طرف طلب ہے وہ شدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوکو کولا جتنی بھی اچھی لگتی ہو مثلا، اس کا لیول آف لائکننگ ایک لیول ہے، روح افزا جتنا بھی، البتہ مثلا فرض کریں کہ آج کے دنوں میں اگر ہم اس کو ہٹ یعنی اپنے ہاں فرض کرنا چاہیں تو گرمیوں کے روزے کا اینڈ اور شربت کا ایک یعنی جگ اور چار پانچ افراد اس کا آپ تصور کر لیں تو یہ شاید آج کل کے دنوں میں یہ جو کمپٹیشن والا کانسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ لیکن دیکھیے وہاں پر جو ہے، وہاں پر نفس کی شدید تمایل ہے، وہ نفس کا شدید تمایل ہے کہ جو وہاں پر اس چیز کو کریٹ کرتا ہے۔ لیکن جنت میں جو چیز یہ کر رہی ہے وہ انعام نعمت پروردگار ہے، اور وہ ایسی نعمت ہے کہ جو ان کے وجود میں وہ کیفیت، یہ نشہ نہیں ہے، لہذا پروردگار نے اس کو بار بار جہاں کہیں پر بھی اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا ہے بڑی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا ہے کہ یہ نشہ لانے والی چیز نہیں ہے، یہ تمہارا سر گھمانے والی، سر درد کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان شربتوں میں یہ جو پلایا جائے گا ان سے انسانی وجود کے اندر ایک ایسی سرور کی کیفیت پیدا ہوگی کہ جو خود ایک انعامات الہیہ میں سے ہیں۔ اب یہ جو سرور کی کیفیت ہے ہم اس کو بعض اوقات دنیا میں حس ہی نہیں کر پاتے، exactly. یعنی یہ شربت لازمات ہے، یہ شربت کیونکہ دیکھیں دنیا میں پینا پلانا مٹیریل اس کے لیے ہے، ہم پیتے کیوں ہیں، کھاتے کیوں ہیں، بیکاز وی ہیو ٹو، کیا کرنا ہے، ہماری بقا اور دوام اس پر ہے نا، بھائی میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں فاتحہ، ایسے ہی ہے نا، کھانا پینا از دا بیسک نیڈ، میری مٹیریل لائف کو باقی رکھنے اور کنٹینیوس رکھنے کے لیے میری پہلی نیڈ ہے ٹو ایٹ اینڈ ٹو ڈرنک۔ لیکن جنت میں آپ کو ایسی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جنت کا کھانا پینا وہاں جو انسان کو جسم عطا کیا جائے گا یا جو کیفیت انسان کے پاس ہوگی اس کا ان چیزوں پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں نہیں کھائیں گے تو ایک ہفتے بعد پتہ لگا روح مسجد پرواز نہیں کریں گے۔ اسی لیے جنت کا جو کھانا پینا ہے اس کی کیفیت دنیا کے کھانے پینے سے مختلف ہے، یہاں ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس کا ایک حصہ ڈائجسٹ ہوتا ہے, باقی حصہ دف ہوتا ہے. وہاں پر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. وہاں پر آپ جتنا پی لیں گے وہ کہیں نہ کہیں ابزارب ہو رہا ہوگا. اب اگر وہ مٹیریل دنیا کے مٹیریل جیسی کوئی چیز ہے تو پھر تو سارے میرے جیسے جنت میں نظر آئیں گے, موٹے تازے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے وہاں, جیسے انہوں نے اشارہ کیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شرابیں ہیں یہ شراب ولا ہیں, اللہ کی ولایت کی شرابیں ہیں. اب عارف اس کو جس اینگل سے سوچ سکتا ہے, فلسفر نہیں سوچ سکتا. یہ جو یہ میں ولا ہے, یہ جو اب ولایت کے جام ہیں جن کے درمیان میں کمپٹیشن. میں ان باب کو کھولنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اگر میں اس کو کھول دوں تو پھر یہ پھر بحث چل پڑتی ہے آگے کافی کہ کیا مراد ہے ان چیزوں سے اور یہ کیا چیزیں ہیں. لیکن آغا نے اشارہ کر دیا تو میں تھوڑا سا یہاں تک آپ کو لے آیا کہ یہ جو شرابیں, یعنی جس کو کہا جا رہا ہے شراب کہا جا رہا ہے, شربت کہا جا رہا ہے, یہ ساری کی ساری یہ ولایت کے جام ہیں. اور لازم بات ہے اب ولایت کا جام جو ہے اس کے درمیان میں کیا ہے, کمپٹیشن. بٹ یہ کمپٹیشن کیسا ہے, پہلی بات یہ کمپٹیشن ایسا نہیں ہے کہ جو ضرر پہنچانے والا ہو. موالیوں کے درمیان میں چلا, یہ والے والے موالی نہیں ہے, ادھر مت چلے جائیے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ جوک نہیں ہے. جس نے یہاں موالی پن دکھا دیا وہ وہاں پہ پھنس جائے گا. اگر اس کو ہم موالی پن کہتے ہیں, یہ موالی پن نہیں ہے. کوئی بھی چیز دین کی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. مومنین کی انجوائے کرنے کی جگہ جنت ہے انشاءاللہ. اصل مقام وہ ہے, وہ جو مستی ولایت دکھانی ہے صحیح معنی میں وہ وہاں پر ہے. دنیا کے ان ناپاک اور نجس نشوں میں ولایت کی گرمی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یہ شیطانی اور نفسانی اور وہمی جسے کہتے ہیں مستیوں کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدا یہ ہمارے ہاں بدبختی کا اس سے زیادہ تو کوئی لیول ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حرام اور نجس شے کو آئمہ اہل بیت سے نسبت دی جائے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں رج سے دور رکھا. اب ایسا شخص آپ خود سوچئے کہ وہ پستی کے کس لیول پر ہے کہ جہاں پر وہ کسی حرام اور نجس شے کو اہل بیت سے نسبت دے. لہذا خدا ہمیں محفوظ رکھے. ہماری جو موالیت ہے وہ اہل بیت کی ولا کی شراب میں ہے. یہاں ہم وہ ولا عمل کے ذریعے سے کرتے ہیں. اب جتنا میں نے یہاں پر عمل کے ذریعے سے اس شراب کے کنٹینر کو جمع کیا ہے, وہاں پر وہ اللہ اس صورت میں میرے سامنے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ بغیر عمل کیے ہی جو ہے موالی بن جائے. بغیر عمل کرنے والا آئمہ اہل بیت کی رجسٹرز میں کوئی بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر بغیر عمل کے کوئی ولایت کے کسی درجے پر پہنچ سکے. لہذا اب میں جس چیز کو اس میں کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یتنافس کہہ دیا, یتنافس ایک ایسا کمپٹیشن جس میں کمپٹیٹرز ایک دوسرے کو ضرر نہیں پہنچاتے, تو متنافسون کہنے کی کیا ضرورت. سناٹا جو ہے کبھی کبھار اچھا نہیں لگتا. صحیح, تقریباً. دیکھیے یہ ایک ہنر ہے عربی بلاغت کا. عربی بلاغت میں فعل اور اسی فعل سے اس میں فاعل لایا جاتا ہے. فعل سے اس میں فاعل لا کر بیان کیا کیا جا رہا ہوتا ہے. مثلاً میں اب اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں. ایک ریس کمپٹیشن کی بات اگر کی جائے اور ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے ایک ریس کمپٹیشن کرایا تو کچھ لوگ دوڑے. اب یہ جو کچھ لوگ دوڑے ہیں اور دوڑ کو بیان کیا گیا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں دے آر پروفیشنل ایتھلیٹ. یہ بات دوڑ میں شامل نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ایک دوڑ کا کمپٹیشن کرایا دوڑنے والوں کا, تو یہ دوڑنے والا کیا بتائے گا مجھے کہ یہ جو کمپٹیشن ہے یہ عام لوگوں کا نہیں ہوا, ایتھلیٹس کا ہوا. یہ جو فرق باقی رکھنا ہوتا ہے سم ٹائمز بلاغت کا نقطہ ہوتا ہے. آپ جب یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کمپٹیشن یا یہ جو عمل ہوا ہے اس کے عمل انجام دینے والے اسپیسیفکلی کون ہیں, تو یہ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے. یعنی کیا مقربین الگ ہے, ابھی ابرار کی بات چل رہی ہے. ابرار کی اپنی کوالٹی کیا ہے؟ ابرار کی اپنی کوالٹی یہ ہے کہ یہ متنافسون ہیں. یہ آپس میں جب ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو ضرر, ان کے درمیان میں جو اب یہ فرق ہے حسد میں اور رشک میں. حسد اور رشک میں جو فرق ہے وہ یہی ہے, حاسد ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے ہوتے ہیں جبکہ رشک کرنے والے کیا کرتے ہیں, جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں, ٹانگ نہیں کھینچتے بلکہ دوسرے کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں, پروردگار تو نے اسے یہ نعمت دی ہے تو مجھے بھی عطا, اس کی نعمت میں بھی اضافہ فرما اور مجھے بھی عطا فرما. حاسد کا جو کمپٹیشن ہے وہ ٹانگ کھینچنے والا ہوتا ہے, لیکن مومن کا جو کمپٹیشن ہے, رش کرنے والا کا جو کمپٹیشن ہے وہ ٹانگ کھینچ کر نہیں ہوتا, کیونکہ حاسد کی نگاہ میں خدا کنجوس ہے, مومن کی نگاہ میں اللہ کا جو خزانہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. لہذا جو اللہ پر اس طرح سے ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں دعا کرے گا یا نہیں چاہے گا کہ اس کا کم ہو, بلکہ وہ جانتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کروں گا تو اللہ خود بخود مجھے بھی عطا کرے. لہذا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, آپ جب بھی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں, کسی کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ ہی از گروئنگ ویل, ہی از ڈوئنگ گڈ, بزنس اچھا کر رہا ہے یا کوئی اور کام اچھا کر رہا ہے, تو اگر آپ کے دل میں کہیں کوئی ایسی بات آ رہی ہے, یہ حسد کا علاج ہے, جیسے غیبت کا علاج میں نے بتایا تھا, حسد کا علاج یہ, حسد کا بہترین علاج یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو دل میں اگر کہیں محسوس ہو یار اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی, میں اس سے زیادہ محنت کرتا ہوں, جیسے ہی یہ خیال آئے حسد کا بہترین علاج ہے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, دعا کرنا شروع کر دیں اس کے لیے, اور اس ایمان کے ساتھ کریں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرو گے وہی دعا میں تمہارے حق میں جلدی قبول کروں گا. دعا کی قبولیت میں باب میں ایک بحث یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ مومن برادران کے لیے اس چیز کی دعا کرنا شروع کریں تو آپ کے حق میں وہ دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے. تو حسد کے مقابلے پر کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ دیا ہے, میں کسی چیز کے پاس کوئی شاید دیکھ کر اگر میرے دل میں کوئی ایسا احساس آ رہا ہے تو بیسٹ وے ٹو ٹریٹ یور حسد, اگر خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کہ ہو, اول تو میں دعا کرتا ہوں کہ نہ ہو, لیکن اگر پیدا بالآخر انسان اگر پیدا ہو رہا ہو تو بیسٹ وے کیا ہے, اس کے لیے دعا کرنا شروع کر. شیطان کو اور نفس کو سب سے بڑی مار یہیں پر آ کے پڑتی ہے, کیونکہ اصل میں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے دعا نہ کرے, یہ چاہے کہ اس سے یہ چھنے. تو جہاں کہیں کسی کے بارے میں آپ کو ایسا کوئی بھی خیال آئے فوراً اس شخص کے لیے دعا کر, اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو بڑھائے, اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو باقی رکھے, اللہ تعالیٰ اس کو شر و حاسدوں کی نگاہ سے محفوظ میں رکھے. جیسے ہی آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ اسی نعمت کو آپ کے حق میں انشاءاللہ اور اس دعا کو جلد مستجاب فرمائے. کل یہ بات گزر گئی کہ مزاجہ من تسنیم, یہ تسنیم کیا ہے, عین یشرب بہا المقربون, تسنیم وہ چشمہ ہے کہ جس کا اصل پینے والے کون ہیں, مقرب, مقربون کے لیے وہ چشمہ, اسی لیے ہم جب کہتے ہیں تسنیم و سلسبیل و کوثر کے یہ ہیں مالک, وہ مالک ہیں. اب یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ یہ جو ولا, یہ جو شراب ہے یہ ولا کی ہے, اس کو کہاں سے ثابت کریں, یہاں سے. تسنیم کس کے لیے, اہل بیت کے لیے, وہ بیسیکلی. اب یہ پینا, یہاں پر یہ بحث جب اس عرفانی سمت میں چلی جاتی ہے تو یہ پینا پلانا, اس سے مراد پینا پلانا نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کیا ہے, اس ولایت کی کیفیت کو محسوس کرنا ہے. اب اس ولایت کا جو اصل منبع ہے وہ کون ہے, اہل بیت, اس سے پیچھے کون ہے, پروردگار, پروردگار سے اس کی ذات سے جب ولایت کے یہ چشمے جاری ہوتے ہیں, اس چشمے سے جو مستقیماً پینے والے ہیں وہ اہل بیت. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, مزاجہم من تسنیم, ہمارے لیے جو رحیق تیار کی جائے, اگر ہم اس جگہ پر پہنچ گئے خدا کرے ہمیں نصیب ہو. مومن جب اس لیول پر پہنچتا ہے تو کیا ہے, اس کو اسی ولا سے ملا کر پلائی جاتی ہے. اب بہت سارے شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں اس طرف جاؤں گا نہیں. ان الذین اجرموا, اب یہاں سے بحث ختم ہوئی ہے اور اس سورہ متففین کا آخری مرحلہ, یعنی واقعاً خوبصورت ترین از لحاظ سب کے گفتگو اگر دیکھا جائے یہ سورہ ہے. اللہ تعالیٰ کیسے شروع کر رہا ہے, پھر کس طرح سے کفار, فجار اور ابرار کے درمیان میں چیزوں کو کمپیئر کرا رہا ہے, بالکل ان کے مقابل پر اس طرف وہاں, ان کے ساتھ کیا, ان کے ساتھ کیا, ایک بڑی خوبصورت گفتگو. ایگزیکٹلی ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ آ کر ایک اور چیز کو اسی طریقے سے بیان کر, یہ جو آخری کی چند ایک آیت ہے اس کا خلاصہ کرتا ہوں, انشاءاللہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اینڈ تک پہنچائیں. بالکل وہی سبق ہے, لیکن اب جو بیٹر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو مجرمین ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے, مجرمین کا کام یہ کہ وہ مومنین کو اسٹونٹ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، دین کے کام میں اگر آپ کا کوئی مذاق اڑانے والا مل جائے تو ایک طرف سے انسان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اٹس مین آئی ایم گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ آپ کے کاموں میں اگر کہیں نہ کہیں گڑبڑ آ رہی ہے تو توجہ میں رکھیں کہ یہ گڑبڑ بھی اٹ سیلف اٹس اے سائن آف یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ بس مشکلات ایک بڑا اچھی نعمت ہے انسان کو، اچھا خود اپنے آپ کو ایکسپیرئنس کرنے کا ایک بڑا اچھا مقام ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر اپنی صلاحیتوں کو جاننے سے ہٹ کر بھی ایک مرحلہ ایسا ہے کہ مشکلات گویا ایک سائنس آف ڈوئنگ رائٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، یعنی اس کو آپ بالکل اس معنی میں نہ لیں کہ یہی اینڈ نشانی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن مشکلات بالآخر انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں، مشکلات انسان کو سوچنے میں مجبور کرتی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ رانگ، اور یہی سوچ انسان کو بعض اوقات سیدھے راستے تک لے آتی ہے۔ اب یہ جو مجرمین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کو اور کوئی کام نہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ مومنین کا مذاق، ہر بات میں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جیسے یہ مذاق اڑاتے ہیں قیامت میں بالکل ان کے ساتھ بالعکس ہوگا۔ اب پوری سورہ کا جو پیٹرن چل رہا ہے ایگزیکٹلی وہی پیٹرن یہاں پہ نظر آتا ہے، اللہ ان الذین اجرموا، یہ پھر جو ہے آپ کی اس کی جو لائنز آگے پیچھے ہو گئی ہیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ اجرموا کیا سے مراد ہے؟ اجرموا جرم سے، اجرموا گناہ کرنے والے، وہ لوگ کے جو گناہ کرنے والے ہیں کانوا یضحکون، کانوا کا جو فعل آگے آ رہا ہے وہ یضحکون، یہ عربی پہ قاعدہ ہے، کانا جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو ایک کنٹینیوس فعل کے اوپر دلالت کرتا ہے، کنٹینیوٹی آف فعل، یعنی ان مجرمین کا کام ہی کیا ہے؟ کانوا یضحکون، یہ ہر وقت مذاق اڑاتے رہتے ہیں، کس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں؟ من الذین آمنوا، ایمان والوں کا، ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یتغامز بھی غمز بیسیکلی اشارے کرنے کو کہتے ہیں، یتغامزون یہ کیا کلیکٹیولی ان کا کیا کام ہے مجرمین کا ایز اے گروہ، جب بھی مرو بہم مومنین ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو یہ آنکھوں کے اشارے سے، سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں مومنین کا، ہنستے بھی ہیں ان کے اوپر اشارے کنایوں سے، مثلا کہیں سے مومن جا رہا ہوگا تو ایک دوسرے کو اشارہ کر کے یوں اس طرح کر کے دیکھو یہ جا رہا ہے، یہ سارے اچھا، یہ اگر ہم غور کریں تو ہماری سوسائٹی میں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، مومنین کے کام کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی مذائقہ خیز کام کر رہے ہیں، پھر جب مومنین ان کے آس پاس سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لہذا مجرمین کی علامات اللہ تعالیٰ ہمیں خود سمجھا رہے ہیں، جو تمہارے کسی ایمانی کام پر ہنسیں، ہنسنے کے بعد ایک دوسرے کو اشارے کریں، تمہارا تمسخر اڑانے کی کوشش کریں، جان لو یہ کون ہے۔ وَإِذَا انقلبوا الى اہلہم انقلبوا فقیہین، اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں، انقلب، انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ پلٹ جانا، اصل میں انقلاب کا معنی ہے پلٹنا، انقلاب کا اصل معنی پلٹنا ہے، امام خمینی کا انقلاب بھی کیا ہے؟ ہمیں ہمارے اسلام کی طرف پلٹا رہا ہے، اصل اسلام کی طرف پلٹا رہا ہے۔ انقلبو یعنی کیا پلٹ، کہاں پلٹتے ہیں؟ یہ الا اہلہم، اپنے گھر والوں کے، جب پلٹتے ہیں تو پلٹنے کی کیفیت کیا ہے؟ انقلبو فقیہین، جب پلٹتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس تو بھی ان کے جو چہرے ہوتے ہیں اس کے اوپر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، وہ جو یہ مذاق اڑا چکے ہوتے ہیں اس کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اب جب یہ اس حالت میں آتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ لاسٹ جو ان کا آخری بیہیویئر ہے وہ کیا ہے؟ کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب بھی یہ مومنین کو دیکھتے ہیں, رآو ہم, ہم کون مومنین, یہ دیکھتے ہیں جب بھی مومنین کو, قالو کیا کہتے ہیں, ان ہاؤلاء لضالون, یہ مومنین کیا ہیں, یہ گمراہ, یہ سارے کے سارے, دیز آر دا سائنس. دیکھیں مومن کی صفات میں سے ایک صفت کیا, حتیٰ جو شخص گمراہ ہوگا مومن اس کو بھی گمراہ نہیں کہتا, مومن کا کام تانے دینا نہیں ہے. لہذا جہاں سے تانے بازی کی آواز آ جائے تو اپنے قلوب کو مطمئن رکھیں کہ اللہ کی نظر میں یہ لوگ کون ہیں, یہ مومنین نہیں ہیں, یہ تانہ بازی کرنے والے, یہ دوسروں کو گمراہ کہنے والے, یہ سارے کے سارے کون ہیں, یہ خود مجرم ہوتے ہیں. لہذا اب میں کلیکٹیو بیہیویئر کی طرف ایک اشارہ کر رہا ہوں, اس کو بہت غور سے سمجھیے. ہمارے سیاسی اور اجتماعی بیہیویئرز میں کیا ہوتا ہے, اس طرح کا بیہیویئر پایا جاتا ہے, نہیں پایا جاتا, ہم سمجھتے ہیں ہمارے علاوہ سب غلط ہیں, لہذا ہم اس مرحلے میں آ جاتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے, اب آپ اس کو کبھی, یہ جو آیات گزری ہیں ان کو کبھی سیاسی, اسپیسیفکلی سیاسی اور اجتماعی جو مراحل ہیں اس میں کبھی غور سے دیکھیے. یہ عام پبلک میں نہیں محسوس ہوتے, کہاں محسوس ہوتے ہیں, جہاں پر دینی کام ہو رہا ہو, اجتماعی کام ہو رہا ہو, وہاں پر ہوتا ہے. اب کیا گروہ بن گئے ہیں, گروہ بننے کے بعد ہر گروہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں حق پر ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے, حق پر کون ہے, حق والوں کی کیا نشانی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مومن ان کے جواب میں یہ کرتے ہیں, کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا, مومنین کبھی بھی ان کے جواب میں کچھ نہیں, مومن کا کام ہے اپنا کام کرتا رہے. لہذا جہاں پر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں کہ کوئی کسی پر ہنس رہا ہو, کسی کا مذاق اڑا رہا ہو, اشاروں کنایوں میں بات کر رہا ہو, اس کو کیا سمجھ رہا ہو, دوسرے کو گمراہ سمجھ رہا ہو, یہ سارے کے سارے بیہیویئر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, ان الذین اجرموا, یہ مجرمین. بس اگر خدا نخواستہ ہمارے بیہیویئر میں اس طرح کی کوئی چیز آ رہی ہے تو ہمیں دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے, تو میں فلاں صاحب کے لیے کہوں گی جی وہ تو گمراہ ہیں, وہ تو خط سے ہٹے ہوئے ہیں, ہاں, اور پھر مثلا کوئی مرحلہ چل رہا ہو تو ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے اشارے کرے, یہ سب کیا ہے, کیا ہے یہ خطرناک علامات. خدا نخواستہ کوئی شخص, اگر کوئی گروہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ گروہ مومنین نہیں. لہذا ہمیں اب اس طرف سے اگر کوئی ہمیں ہمارے دینی کام کے اوپر گمراہ کہہ رہا ہے, کہنے دیں, نو پرابلم, مومنین کوئی چیز سے پرواہ نہیں ہوتی, جو اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اس کو دوسروں کی باتوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لہذا ہمیں یہاں پر کہیں پر بھی ان کا, مومنین کا کوئی رسپانس اللہ شو نہیں کر رہا, اس لیے مومن کو کوئی کام نہیں ہوتا. آخری بات جو اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے وہ کیا ہے, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گمراہ کہہ رہے ہیں ان کو, ہر وقت ان کے اوپر جب بھی دیکھتے ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں. آخری چیز جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ فما ارسلوا علیہم حافظین, کہ یہ جو یہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسے کر رہے ہیں, پھر ان کو گمراہ کہتے ہیں, ان کے اوپر ہنستے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایک کائنڈ آف, اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ وہ مضحکہ خیز انداز سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین, ہم نے ان کو ان کے اوپر حافظ بنا کے تو نہیں بھیجا. یہاں پر حافظ سے مراد حفاظت نہیں ہے, یہاں پر حافظ سے مراد کیا ہے, ان کی نگرانی کرنے والے, ہر وقت ان کے وہ چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ہیں. مگر تمہیں اللہ نے دوسروں کی حفاظت, چیک اینڈ بیلنس کیا, تم اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں دوسروں کی ایکٹیویٹی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بھیجا کہ فلاں کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, آپ دین کا کام کریں, خود کریں نا. یہ یاد رکھیے, یہاں پر بات مجرموں سے ہو رہی ہے لیکن بطور کل سب کے لیے ہی ہے. ہمیں جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں, ہمارا کام ہے وہ ڈیوٹی انجام دینا, فلاں کیا کام کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہمیں حافظ بنا کر نہیں بھیجا, اگر بھیجا ہے تو پھر کانٹیکٹ بتائیے. واقعاً یہ پرسنل سے لے کر اجتماعی تمام مراحل میں فلاں کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اس نے کیا کیا, مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا گارڈ بنایا نہیں, بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا گارڈ نہیں بنایا, آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. کلیکٹو سطح پر بھی یہی مرحلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا گارڈ نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حافظ نہیں بنایا, تو آپ کو یہ دیکھنے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ وہ کیا کر رہا ہے. فالیوم, اب اس الیوم سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن. چلو یہ تو یہ دنیا میں کرتے رہے, لیکن الیوم کیا ہوگا, قیامت کے دن کیا ہوگا؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کیا کریں گے؟ من الکفار یسکون. بالکل آپ پیچھے لے جائیں گفتگو کو, 6-5 آیت پہلے کیا کہا تھا؟ الذین اجرموا کیا کرتے ہیں؟ من الذین کانوا, من الذین آمنوا یسکون. الفاظ میں تھوڑا سا فرق کیوں ہے؟ یہاں پہ کانوا کیوں نہیں استعمال ہوا؟ احسن, پہلا مرحلہ وہ دنیا میں کرتے ہیں. ثانیاً کانوا جب یسکون کے ساتھ آئے گا یہ ان کی کنٹینیوس عادت ہے, لیکن جنت میں مومنین کا یہ کنٹینیوس کام نہیں ہوگا کہ وہ کفار پر ہنسیں, کیونکہ مومنین کو جنت میں اس چیز کی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ کافروں کو آ کے مذاق اڑاتے پھریں. جب دنیا میں ان کی عادت نہیں رہی ہے, لیکن کیا ہوگا کہ اب لازم بات, اتنا حق تو ہے نا مومنین کو کہ جو ساری عمر ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں, ایک مرتبہ تو مومنین کا حق ہے نا کہ ان پر ہنسے. دس از دا ڈفرنس. دیکھیے کتنی ظرافت ہے قرآن کے اندر, الفاظ کی جو نزاکت ہے وہ محسوس ہوتی ہے. لہذا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یسکون, ایک دفعہ ہنسیں گے, کہیں گے یہ دیکھ لو اپنا انجام بھی دیکھ لو اور ہمارا انجام بھی دیکھ لو. لہذا الارائک ینظرون, اب یہ پھر پلٹ رہی ہوں ان کی کس لیول کی طرف, کہ جو پیچھے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام, اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کسی ڈیٹیل, وہ آرام سے تخت پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے, دیکھیں گے آرام سے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے, اور پھر ایک دفعہ ان پر ہنسیں گے, کہیں گے یہ. اور آخری بات جو وہ کہیں گے وہ یہ ہوگا, حل صبح بل کفار ما کانو یعملون. صبح کس مادے سے, جس سے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ احسن. کفار کے لیے ثواب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بے معنی ہے, جزا ضرور ہے, برے کام کا ثواب ملتا ہے, بدلہ ہے, لیکن ثواب کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ احسان. یہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اب کس معنی میں ہے؟ حتیٰ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کس کے لفظ ہیں؟ یہ مومنین کے لفظ ہیں. مومنین تانا نہیں دے رہے, لیکن ایک طرح سے اب مذاق کے مرحلے میں آ رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کے ثواب کا مذاق اڑا گیا کرتے تھے. لہذا اب آ کر مومنین اس اسٹیپ پر کیا کہیں گے؟ معنی جزا میں ہی ہے, جزا کے ہی معنی میں, البتہ اس کے پیچھے پھر پوری بحث ہے کہ حتیٰ یہ سزا بھی ان کے لیے بری نہیں ہے. یہ خیر مطلق کی بحث ہے, یہاں پہ اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کر سکیں کہ حتیٰ عذاب الہی بھی, عذاب الہی بھی کیا ہے؟ ایک طرح کی خیر ہے. اب وہ بحث ہے, عذاب جھیل کے آئیں گے نہیں آئیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن خود خیر مطلق کی بحث کے اندر ایک بحث ہے, اور جو چیز اب آپ نے تھوڑا بہت اشارہ کر دیا ہے, اب میں بس بحث کو کھولوں گا نہیں. لیکن یہاں پر حتیٰ یعنی یہ لفظ ثواب بھی جو آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خاص ریزن, یہ صرف مذاق نہیں ہے. یعنی جو مومنین کا کام نہیں ہے مذاق اڑانا, اس طرح سے مومنین کا کام نہیں ہے تانا دینا. لہذا یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے بھی جو حکمت ہے وہ یہ کہ حتیٰ یہ عذاب بھی ان کے لیے نوعی ایک طرح کی خیر ہے. تو وہ کہیں گے کہ کیا اب مانا اس کا یہ کہ کیا کفار جو کام کیا کرتے تھے, کفار کا جو طریقہ کار تھا, ان کا جو عمل تھا, کیا اس کی جزا مل گئی انہیں؟ کیا ان کو وہ جزا, صبح پھر کس میں ہے؟ مجھول میں, قوت مفعول. کیا انہیں جزا دے دی گئی اس چیز کی جو کفار کیا کرتے تھے؟ لہذا جب وہ ان کو اس مقام پر دوزخ کے دیکھیں گے تو وہ پھر وہ کیفیت ہے کہ وہ ان کو ایک مرتبہ دیکھیں گے, ہنسیں گے اس بات پر کہ تم ہم پر ہنستے تھے, آج تمہاری اپنی صورتحال کیا ہے. اس سے ملتی جلتی ایک بات صرف کہہ رہا ہوں, نوعی, یعنی ہمیں روایت میں, تاریخ میں, سیرت میں ایک جگہ ملتی ہے کہ جب بعض کفار کو جب وہ جنگ میں قید ہو گئے تھے اور ان کو پکڑ کے رسیوں میں لے جایا جا رہا تھا, تو وہ اپنے آپ کو رسیوں سے چھڑانا چاہ رہے تھے اور مومنین ان کو کھینچ کے لے جا رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئی, جس کو دیکھ کر ان قیدیوں میں سے ایک قیدی جو تھا وہ یہ سمجھا کہ یہ ہمارے حال پر ہنس رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تقریباً بعض جگہوں پہ شاید ایسے بھی ملتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کبھی ایسا نہیں پایا تھا کہ تم ہماری اس حالت پر ہنسو, اور تم اس لیے دیکھ ہنس رہے ہو اب کہ ہم اب اس حالت میں آ گئے. تو پیغمبر نے کہا نہیں, میں اس حالت پہ نہیں ہنس رہا تمہاری, کیونکہ پیغمبر کی شان سے بلند ہے یہ چیزیں کہ پیغمبر کسی کی ایسی حالت میں ہنسے. تو پھر فرمایا مجھے یعنی یہ سوچ کر ہنسی آئی ہے کہ میں تمہیں زبردستی کھینچ کر جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں اور تم اپنی رسیاں توڑوا کر دوبارہ جہنم کی طرف جا رہے ہو. یہ بات مضحکہ خیز ہے کہ ایک انسان کسی کو نجات دلانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ رسیاں توڑوا کر اور جا کر کے دوبارہ کہاں جانا چاہتا ہے, اسی ضلالت و گمراہی اور جہنم میں. تو یہ جو ہنسی, اب یہ مقام ہے نا, واقعی انسان کسی کی ایسی بے عقلی کو اگر ملاحظہ کرے تو اندر انسان کو ایک طرفہ محسوس ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگزیکٹلی تقریباً یہ وہی ہے کہ جب سال جو پوری یعنی عمر دنیا میں مذاق اڑاتے رہے تو جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے, ان دی اینڈ جب ان کے ساتھ وہ ہوا کہ جو انہوں نے سوچا نہیں تھا, تو پھر یہ مومنین کی کیفیت ہے. لہذا یہ کنٹینیوس نہیں ہے, ایک دفعہ ہے کہ وہ ہنسیں گے, وہ دیکھیں گے انہیں ہنسیں گے, اور پھر وہ یہ سوال کریں گے کہ کیا کفار کو ان کا جو عمل تھا اس کی جزا مل گئی. ہم پروردگار کے واقعاً مشکور ہیں, اگر اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت نہ کی ہوتی تو آتا یہ بھی جو ہم نے بہت ہی مختصر اور بہت ہی اجلت کے ساتھ یہ سارا کام انجام دیا, حتیٰ کہ حق کلام الہی اس سے زیادہ ہے کہ اس کو اس سے زیادہ فرصت دی جائے, اس سے زیادہ وقت دیا جائے, اس سے زیادہ غور و تفکر کیا جائے. بار الہ ہم ہر مقام میں تیری توفیقات کے محتاج ہیں. ایک چیز جو صرف دوستوں نے کہی ہے عرض کرتا چلوں میں, البتہ یعنی میری اپنی ذاتی خواہش نہیں ہوتی, لیکن بعض دوستوں کی نظر اس میں شاید ایسی ہے کہ امتحان نامی ایک کوئی چیز جو ہے وہ رکھ لی جائے. اب یہ اس سے آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتے, اس کا تو مجھے یقین ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کیا جائے. مرحلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بالآخر کچھ روز ہم قرآن کے محضر میں رہے, ایک دن چند گھنٹے مزید گزار لیے جائیں. یہی سورہ جن کو ہم نے, البتہ مجھے افسوس ہے کہ ہم نے متففین کو اس کی جو خوبصورتی تھی, اس کے اندر جو مطالب تھے, اس کو اس تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھا, لیکن انشاءاللہ خدا توفیق دے گا کہیں نہ کہیں کسی اور طریقے سے قرآن کے ذریعے ہی سے قرآن کا جبران ہوگا انشاءاللہ, اور ہم ان مطالب کو اس سے زیادہ غور سے سمجھیں گے, پڑھیں گے. بہانہ صرف یہ ہے کہ بنا میں امتحان صرف ایک دفعہ کم از کم ترجموں کو پڑھ لیجئے, جو اہم الفاظ ہیں ان کو ایک بات مدد دیجیے. ہم امتحان کچھ نہیں لیتے, کچھ نہیں ہوتا, صرف وہی جو ہم نے اس دوران بھی کوشش کی کہ آپ سے بولوائیں کہ بس الذین آمنوا کا کیا مطلب ہے, تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ماشاءاللہ آپ تمام افراد کے اذہان میں موجود ہیں. ایک جو ترجمہ کبھی اگر آیت کا مانگا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ اجمالی طور پر آپ کو آیت سے کیا سمجھ. میری کوشش یقیناً اس میں یہی رہے گی کہ جو سب سے مشکل آیت ہے وہ میں نہ دوں, جو سب سے آسان آیت ہے کہ جو سب سے زیادہ لفظ اس کے قریب ہیں. اسی طرح سے چند ایک الفاظ, ان میں سے بعض الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم ریپیٹلیٹلی دہراتے رہے ہیں, بار بار ان کی طرف اشارہ کرتے رہے, یا جن کے اوپر ہم نے کنسنٹریٹ کر کے گفتگو کی ہے. مثلا جیسے آج بعض الفاظ کی طرف ہم نے اشارہ کیا, ان پہ ٹائم لگایا, اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اس طرح کے بعض الفاظ کے معنی ہیں. اس کے علاوہ بظاہر کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ آپ کو تنگ کیا جائے, نہ ہی آپ کی صلاحیتوں کا اس میں کوئی درکار ہے مرحلہ کہ آپ کی کسی صلاحیت کو ہم جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی صلاحیتیں یقیناً اس سے زیادہ ہیں, اور جو ہیں پروردگار ان میں مزید توفیقات میں اضافہ کریں. مرحلہ صرف یہ کہ چند ایک, جہاں اتنے عرصے آپ قرآن کے محضر میں آتے رہے, اب ایک چھوٹا سا اور جاتے جاتے ایک جسے کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں مرور ہو جائے, ریپیٹیشن ہو جائے, آپ انہی آیات کو کہ جن کو ہم نے ذرہ ذرہ کر کے جمع کیا ہے ایک دفعہ دیکھ سکیں. تو بہرحال میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بندے کی تو اصل کوئی نیت نہیں تھی ایسی, اور جن دوستوں نے اس آئیڈیا کو رکھا ہے ان کی بھی آپ کو اذیت کرنا مقصد نہیں ہے, صرف مقصد یہ ہے کہ اس بہانے ایک دفعہ اور قرآن کی تلاوت ہو جائے. اس ماہ مبارک رمضان میں انہی تلاوتوں کا 70 برابر, چاہے آپ مجبوری میں کریں لیکن جو اس کا انعام ہے وہ فکس ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ مجبوری میں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو 70 گنا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق حاضر قرآن اس قرآن کے حقیقی بارے سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ روز ولادت امام حسن تھا, روز عید تھا, ہم بھی تیرے دربار پر عیدی مانگنے کے لیے آئے ہیں, تیرے قرآن کو واسطہ بنا کر یہ جو جن چیزوں کی تو نے ہمیں توفیق دی ان میں سے کوئی مرحلہ، کوئی لمحہ، کوئی مقام ایسا ہو کہ جو تیری بارگاہ میں مقام قبولیت تک پہنچا ہو. بارہ الہٰ اس سارے سلسلے کو جتنا بھی ہے اس سے کوئی مقام ایسا ہو اور عیدی کے قابل تو نے ہمیں سمجھ لیا ہو. ہمیں عیدی میں کچھ نہیں چاہیے سوائے اپنے امام کے ظہور کے. بارہ الہٰ بحق امام حسن، بحق حاضر شہر، بحق حاضر کتاب، مومنین جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما. بارہ الہٰ خصوصاً جو مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بالاخص شام اور یمن کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما، استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما. بارہ الہٰ بحق محمد و آل محمد، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، تمام علماء مراجع اعظام کی کو صحت و سلامتی عنایت فرما. بارہ الہٰ بحق محمد و آل محمد خصوصاً کچھ بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، بارہ الہٰ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما. کچھ لوگوں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے اور اقتصادی مسائل کے حوالے سے دعا کا کہا ہے، بحق امام حسن، بحق حضرت شہر، بحق حضرت کتاب، بارہ الہٰ جتنے بھی مومنین ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.